السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس وقت پاکستان میں رات کے 9, بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں. حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور بھارت کے درمیان سلامتی سے متعلق امور پر قریبی تعاون ہونا چاہیے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. مذاکرات ہی دو طرفہ مسائل کے حل کا واحد راستہ ہیں. سرتاج عزیز کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
ممبئی حملے کے وقت ایک بھارتی وفد پاکستانی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. میڈیا رپورٹوں میں انکشاف. سابق داخلہ سیکرٹری نے اس الزام کی تردید کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
انٹرنیشنل نیوز. لیبیا کے متحدہ حکومت کی اتحادی فورسز نے کہا ہے کہ وہ داعش کے زیر قبضہ ساحلی شہر سرتے کا کنٹرول واپس لینے کے قریب ہیں. اور لیجیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ. امریکہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کو یقینی طور پر سیکیورٹی کے امور پر اپنے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے جمعے کو اپنی نیوز بریفنگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہونے میں افغانستان سمیت سب کا فائدہ ہے. اس سے قبل پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کے ساتھ دہشت گردی سمیت تمام مسائل کے حل کا بہترین راستہ مذاکرات ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں سنیے.
امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ سلامتی کی صورتحال پر پاکستان اور بھارت کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت ہے. جمعے کو روزانہ کی نیوز بریفنگ میں ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے سے تعاون کریں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعاون سب کے مفاد میں ہے. امریکہ اس سے قبل بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی بحالی اور قریبی تعاون کے حق میں بیان دیتا آیا ہے. پاکستان کی موجودہ حکومت کے 3 سال مکمل ہونے پر وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے گزشتہ جمعرات کو ایک نیوز بریفنگ میں کہا تھا کہ ان کا ملک بھارت سے مذاکرات کا خواہ ہے. اور ان کے بقول اس ضمن میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی, لیکن رواں سال کے اوائل میں پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر دہشت گردوں کے حملے سے بات چیت کا عمل آگے نہ بڑھ سکا.
ہماری جو ایفرٹ تھی شروع سے کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ تمام مسائل حل کریں بشمول کشمیر کے, وہ جاری رہے. اور کافی 1.5 سال کے تعطل کے بعد دسمبر 2015 میں کچھ پروگرس بھی ہوئی, جب ہندوستان کی وزیر خارجہ یہاں آئیں اور میں نے اور انہوں نے اتفاق کیا کہ جو ہمارا کمپوزٹ ڈائلاگ تھا اس کو ریوائیو کر کے اور کمپریہنسو ڈائلاگ کی شکل میں ریزیوم کریں. وہ تمام ایشوز جو 8 مختلف سیگمنٹ میں تھے ان پہ بات چیت ہو. لیکن پیشتر اس کے کہ فارن سیکرٹریز ملتے اور ایک ٹائم شیڈول بناتے کہ ان چیزوں پہ بات چیت ہو. پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا اور 2 جنوری کو حالانکہ ہم نے کوآپریٹ بھی کیا, ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھیجی. انویسٹیگیشن پروسیس ہے ان لوگوں کے خلاف جن کے نام لیا جا رہا ہے وہ شروع بھی کر دیا ہے, لیکن ابھی تک ڈائلاگ ریزیوم نہیں ہوا.
سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات ہی سے ممکن ہے.
ہمارا ابھی تک یہ عقیدہ ہے کہ ڈائلاگ ہی واحد رستہ ہے جس میں ہم اپنے جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ہندوستان کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں, جو بشمول ٹیررزم کے, جس پہ صرف ہندوستان کے نہیں ہمیں بھی خدشات ہیں اور ہمارے بھی اس میں تجاویز ہیں.
2 جنوری کو بھارت کے پٹھان کوٹ فضائی اڈے پر ہونے والے حملے میں بھارت کے 7 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے اور بھارت نے اس کا الزام پاکستان میں موجود قلعدم تنظیم جیش محمد پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ حملہ آور مبینہ طور پر سرحد پار پاکستان سے آئے تھے. بھارتی حکام نے اس بارے میں کچھ معلومات بھی پاکستان کو فراہم کی تھی, جس کی بنیاد پر پاکستان نے جیش محمد سے تعلق رکھنے والے بعض لوگوں کو گرفتار کرنے کے علاوہ حملہ آوروں کے مبینہ معاونین کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا تھا. دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین تعلقات شروع ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں, لیکن حالیہ مہینوں میں تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی اور گزشتہ دسمبر میں پاکستان اور بھارت نے 2 طرفہ جامع مذاکرات بحال کرنے کا اعلان بھی کیا. لیکن پٹھان کوٹ واقعے کے بعد یہ طے شدہ مذاکرات معطل ہو گئے اور ان کی بحالی کے بارے میں تاحال کوئی حتمی بیان سامنے نہیں آیا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاناما لیکس کے معاملے پر پاکستان کی حکمران جماعت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی مشترکہ ٹیم کے درمیان تحقیقات کے لیے ضوابط کار طے کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. حکومت مخالف جماعتیں تحقیقات کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے کرنے پر اصرار کر رہی ہیں، جبکہ حکمران جماعت اس کا دائرہ کرپشن اور بدعنوانی تک بڑھانا چاہتی ہے، جس کے الزامات کی زد میں حزب اختلاف کے کئی رہنما آتے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں.
پاناما لیکس میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے نام آف شور کمپنیاں رکھنے کے معاملے کو منظر عام پر آئے 2 ماہ ہو چلے ہیں اور اس کی تحقیقات کا معاملہ ہنوز کسی پیش رفت کے بغیر تعطل کا شکار دکھائی دیتا ہے. حکومت اور حزب مخالف کے 6 ارکان پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی، جسے گزشتہ ماہ 2 ہفتوں میں معاملے کی تحقیقات کے کمیشن کے لیے ضابطۂ کار وضع کرنے کا کام سونپا گیا تھا، تاحال مختلف اجلاسوں کے بعد بھی کسی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. دونوں جانب سے ایک دوسرے پر اس معاملے پر سیاست کرنے اور غیر سنجیدہ رویہ اپنانے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. رواں ہفتے کمیٹی کے آخری اجلاس میں حکومت کے پیش کردہ ضابطۂ کار پر حزب مخالف کے ارکان نے اپنا جواب پیش کیا تھا، لیکن یہ مشاورتی سلسلہ بھی بے نتیجہ ثابت ہوا اور آئندہ منگل کو کمیٹی کی ایک اور ملاقات طے کر دی گئی ہے. حزب مخالف کی دوسری بڑی اور حکومت کی سب سے بڑی ناقد جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حزب مخالف نے ضابطۂ کار کی تیاری پر ممکنہ حد تک لچک کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ان کے بقول حکومت سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی. ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے جو ضابطۂ کار تجویز کیے وہ انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 جیسے ہی تھے، جو کہ حزب مخالف کے لیے اس معاملے میں قابل قبول نہیں.
گورنمنٹ نے ہمارا جو ہم نے جو ان کو دیا تھا پروپوزل، ان کے پوائنٹس کو انکارپوریٹ کرنے کے بعد دے کمپلیٹلی ریجیکٹڈ دیٹ. بل پیش کیا تھا جو وہ اپنا بنانا چاہ رہے ہیں، انکوائریز ایکٹ 2016، جو ہم سمجھتے ہیں اٹس اے کاربن کاپی آف دا 1956 ایکٹ، صرف اندر ایک سیکشن 9 ایڈ کیا ہے، وہ سپریم کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دیا تھا اینڈ دی اپوزیشن ہیز ریجیکٹڈ دیٹ. پرائیورٹائز کر لیں، کیونکہ یہ ساری کاروائی اور جو کمیٹی بنی ہے اس نے جنم لیا پینما پیپرز کے انکشافات سے. سو پرائیورٹائز کر لیں، پینما پیپرز کو پہلے لے لیں، اسٹارٹنگ ود دا پی ایم اینڈ ہز فیملی. انہوں نے خود آفر کیا ہے، میں اب 2 دفعہ نیشن کو ایڈریس کیا ہے اور اسمبلی کو ایڈریس کیا ہے، انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اپنی فیملی کو پیش کر رہا ہوں احتساب کے لیے، اینڈ دین ان آرڈر دیتے جائیں، سب کو دیتے جائیں.
حکومتی ارکان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے عزم پر قائم ہیں، لیکن ان کے بقول حزب مخالف اس معاملے کو صرف وزیراعظم نواز شریف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتی آ رہی ہے. پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد وزیراعظم نے اس کی تحقیقات کے لیے سابق جج کی سربراہی میں عدالتی کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اپوزیشن نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا. وزیر اعظم نے اس ضمن میں چیف جسٹس کو خط لکھا اور حکومت کی طرف سے تحقیقات کے لیے ایک ضابطۂ کار بھی تجویز کیا، جس میں پاناما کے علاوہ دنیا میں کسی بھی جگہ آف شور کمپنیاں رکھنے والوں، بینکوں سے قرضے معاف کروانے والوں اور بدعنوانی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے والوں کی تحقیقات کا کہا گیا. تاہم سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ اس ضابطۂ کار کے تحت تحقیقات بہت طویل ہو جائیں گی. بعد ازاں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کو ضابطۂ کار تجویز کرنے کا کہا گیا تھا. یہ امر قابل ذکر ہے کہ ضابطۂ کار تجویز ہونے کے بعد ہی کمیشن کے قیام کا مرحلہ آئے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقے میں انتظامیہ نے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 12 گھروں کو مسمار کر دیا، جن کے بارے میں شبہ تھا کہ عسکریت پسند انہیں اپنے ٹھکانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. قبائلی علاقے کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ محمد ایجنسی میں کیے جانے والے اس آپریشن میں حلیم زئی قبیلے کے معززین بھی شریک ہوئے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی اس رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں ایک جرگے کے حکم پر متعدد مشتبہ جنگجوؤں کے گھروں کو مسمار کیا گیا. اس کام میں قبائلی انتظامیہ کے عہدیدار بھی شریک تھے. مومن ایجنسی کی قبائلی انتظامیہ میں شامل اہلکاروں اور مقامی قبائلیوں کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی تحصیل حلیم زئی میں کی گئی. قبائلی عمائدین کے مطابق انتہائی مطلوب شدت پسندوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا. مومن ایجنسی میں اگرچہ حالیہ برسوں میں صورتحال میں بتدریج بہتری آئی ہے، لیکن اب بھی اس علاقے میں شدت پسند اکا دکا حملے کرتے رہے ہیں. تاہم گزشتہ کچھ ہفتوں سے اس قبائلی علاقے میں عسکریت پسندوں کی کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے. رواں ہفتے ہی ایک قبائلی رہنما کی گاڑی کو سڑک میں نصب دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 افراد مارے گئے. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دڑے جماعت الاحرار نے قبول کی تھی. مومن ایجنسی میں شدت پسندوں کے حالیہ کارروائیوں کے باعث مقامی آبادی میں تشویش پائی جاتی ہے. اس دوران اس قبائلی علاقے کے آمائدین کے جرگے بھی ہوئے جن میں کہا گیا کہ مشترکہ ذمہ داری کے تحت دہشت گردوں کے خلاف اگر کارروائی نہ کی گئی تو مومن ایجنسی میں عسکریت پسندوں کے خلاف ایک اور کارروائی ہو سکتی ہے. واضح رہے کہ مختلف قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے باعث لاکھوں افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے. اگرچہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی کا عمل مرحلہ وار جاری ہے اور بہت سے افراد واپس اپنے گھروں کو بھی جا چکے ہیں، لیکن اب بھی ایک بڑی تعداد صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر ظفر اقبال جگڑا نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی اپنے اپنے علاقوں میں باعزت واپسی و بحالی حکومت کے اولین ترجیح ہے، اور ان کے بقول اس سلسلے میں تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. گورنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی معاونت، واپسی اور بحالی و تعمیرنوں کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائے. شبیب شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بنگلہ دیش کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے روز مل گر پکڑ دھکڑ کی ایک کارروائی کے سلسلے میں 34 مشتبہ جہادیوں کو گرفتار کر لیا ہے. یہ کارروائی اقلیتوں اور سیکولر سرگرم کارکنوں پر مہلک حملوں کے بعد کی جا رہی ہے. افغانستان کے طالبان اسلام پرستوں کے شورش کے خلاف فضائی حملے بڑھانے اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں امریکی فوجوں کی تعیناتی سے متعلق امریکہ کے نئے منصوبوں کو بے سود قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کر رہے ہیں. افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ داعش کے عسکریت پسندوں نے مشرقی افغانستان میں الصبح ایک حملے میں ایک ڈسٹرکٹ پولیس چیف سمیت سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 6 اہلکار ہلاک کر دیے ہیں. ایک صوبائی سرکاری ترجمان نے آئی ایس کے لیے عربی زبان کے مخفف استعمال کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع صوبے ننگرہار میں ڈسٹرکٹ ہسکا مینا میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر ہونے والے اس حملے کے نتیجے میں ایک گھنٹے تک شدید مسلح لڑائی ہوئی، جس میں داعش کے کم از کم 15 حملہ آور ہلاک اور 7 زخمی ہوئے. عطا اللہ خوگیانی نے وی او اے کو بتایا کہ کمک کی بروقت آمد سے افغان فورسز حملے کو پسپا کرنے میں کامیاب ہوئیں، اگرچہ 6 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. تاہم مقامی میڈیا اور رہائشیوں نے بتایا کہ کم از کم 11 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے، جن میں سے 6 کی حالت نازک ہے. بھاری طور پر مسلح حملہوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پسپا ہونے سے قبل ایک اچانک حملے کے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے. لیبیا کی متحدہ حکومت کی اتحادی فورسز نے کہا ہے کہ وہ داعش کے زیر قبضہ ساحلی شہر سرتے کا کنٹرول واپس لینے کے قریب ہیں. فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی نے بتایا ہے کہ یہ بھاری لڑائی اوگاڈوگو کانفرنس سینٹر کے قریب ہو رہی ہے، جو داعش کے کمانڈ سینٹر کے طور پر زیر استعمال ہے. داعش کے زیر قبضہ مورچوں پر جنگی طیاروں نے بھی حملہ کیا. قومی معاہدے کی حکومت یا جی این اے کے اتحادی جنگجوؤں نے لیبیا کے سابق لیڈر معمر قذافی کے آبائی قصبے سرتے کے لیے لڑائی کا آغاز مئی کے شروع میں کیا تھا. حکومت نواز فورسز کے ترجمان احمد احادیہ نے ایسوسیٹڈ پریس کو جمعے کے روز بتایا تھا کہ یہ حملہ اپنے آخری مرحلے کے قریب ہے. مغربی شہر مصراتہ کی ملیشیائیں اس ہفتے کے شروع میں سرتے کے مضافاتی علاقوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھیں، اگرچہ بارودی سرنگوں اور خود کش بمباروں کے حملوں نے ان کی رفتار سست کر دی تھی. حکومت نواز جنگجو مغرب، جنوب اور مشرق تین اطراف سے شہر کا محاصرہ کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی پشت پناہی کی حامل حکومت نے کہا ہے کہ سرتے کے لیے ہونے والی لڑائی میں سرکاری فورسز کے 100 سے زیادہ ارکان ہلاک اور 400 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. اور عراق کی سرکاری فورسز کو صوبے انبر کے شہر فلوجہ کو دوبارہ واپس لینے کے ہفتوں طویل حملے میں داعش کے عسکریت پسندوں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دمشق میں شیعوں کے ایک مقدس مقام پر 2 خود کش حملے بھی کیے گئے. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
عراق کی سرکاری فورسز اور شیعہ ملیشیا کے ان کے اتحادیوں نے ہفتے کے روز صوبے انبر کے مرکزی شہر فلوجہ پر دوبارہ قبضے کے لیے لڑائی جاری رکھی، جبکہ پیش قدمی کی متضاد خبریں بھی آتی رہیں. عراق کے وزیر دفاع خالد العبیدی نے ہفتے کے روز جنگ کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سرکاری فوجیں شہر کے مغرب کی جانب ایک محاذ پر پیش قدمی کر رہی ہیں.
نحن الان في قاطع عمليات الفرقة الثامنة، انتصارات كبيرة حققتها الفرقة
من سبق هذه الفرقة. عراقی آرمی کا 8 بریگیڈ مغربی اضلاع فلیحت اور سبیحت میں داخل ہو گیا ہے اور بوالوان کے پل کی جانب بڑھ رہا ہے. لڑائی تین محاذوں پر ہو رہی ہے، مگر حکومت کی جنوبی ضلع شہدا میں داخل ہونے کی کوششوں کی بظاہر بھاری مزاحمت کی گئی ہے، حالانکہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے ایلیٹ یونٹ شہر کے مرکز سے صرف 3 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی اطلاعات کے مطابق داعش کے عسکریت پسندوں نے جنوب سے فلوجہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والی سرکاری فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ٹی وی چینل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ فلوجہ کے شمال میں سرکاری فوجوں پر داعش کے خودکش حملوں نے سرکاری فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے۔ وائس آف امریکہ آزاد ذرائع سے اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کر سکا۔ عراقی ذرائع ابلاغ کی ایک ویڈیو میں خواتین اور بچوں کو شہر سے بھاگتے دکھایا گیا ہے، جبکہ حفظان صحت کی سہولتوں اور خوراک کی شدید قلت کی اطلاعات بھی ہیں۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق شام میں دارالحکومت دمشق میں ہفتے کی صبح 2 خودکش حملوں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ٹی وی کے نامہ نگار کے مطابق ایک دھماکہ مارکیٹ کے قریب ہوا، جس سے بھاری جانی نقصان ہو سکتا تھا، مگر رمضان کی وجہ سے وہاں لوگوں کی آمد و رفت کم تھی۔ سیدہ زینب ضلع میں پہلے دھماکے کے بعد سیاہ دھواں چھا گیا، جبکہ فائر فائٹر پانی سے آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ داعش نے سیدہ زینب ضلع میں حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں عام طور پر لبنان، عراق اور ایران سے شیعہ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں کے دوران سیدہ زینب میں کئی دھماکے ہوئے ہیں، جس سے پہلے سے موجود فرقہ واریت میں اضافے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سابق مایاناز باکسر محمد علی کو جمعے کو امریکہ میں ان کے آبائی علاقے لوئی ویل میں سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں ان کے ہزاروں مداح اپنی پسندیدہ شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود تھے۔ محمد علی کی بیوہ لونی علی اور سابق امریکی صدر بل کلنٹن ان شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے سابق باکسنگ چیمپئن کی آخری رسومات میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیرولین پروسدی نے محمد علی کی آخری رسومات سے متعلق جو رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کے لیے اسد حسن پیش کرتے ہیں۔
ہزاروں لوگ لوئس ویل کی سڑکوں پر قطار بنائے کھڑے ہیں اور وہ عظیم باکسر محمد علی کو الوداع کہنے کے اس لمحے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ محمد علی غالباً اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا انہیں کس طرح یاد کرے گی۔ 17 گاڑیوں پر مشتمل جلوس محمد علی کے ہائی اسکول کے پاس سے گزر رہا ہے، ایک چھوٹا سا پنک ہاؤس جہاں وہ پلے بڑھے، اور یہ جلوس اس بلوارڈ سے گزر رہا ہے جس کا نام محمد علی سے موسوم ہے۔ گلینا ولیم لوئس ویل کی رہائشی ہیں۔
He has done so much and it means a lot. It touches home.
وہ کہہ رہی ہیں کہ محمد علی نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ اپنے آبائی قصبے کے لیے بھی۔ مجمع میں شامل لوگ اس بات کا ثبوت ہیں کہ محمد علی کی شہرت اور مقبولیت رنگ، نسل، عقیدے اور جنریشن سے بالا ہے۔ ایک بچی دعا گو ہے،
Hope you rest in peace.
3 مرتبہ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتنے والے محمد علی نے رنگ کے اندر تو کئی لڑائیاں لڑی، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے عقائد کے پیش نظر ویت نام کی جنگ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اپنی آخری رسومات کی منصوبہ بندی انہوں نے خود کی تھی۔ 30 برسوں سے ان کی اہلیہ لونی علی کے الفاظ، مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، محمد علی نے خدا کی موجودگی کو دیکھ لیا تھا۔ کامیڈین بلی کرسٹل نے 3 گھنٹے پر محیط اس یادگاری تقریب میں اپنے پسندیدہ محمد علی کی کہانیاں سنائی۔
He predicted the round that he would knock somebody out and then he would do it. He was funny.
انہوں نے اس راؤنڈ سے متعلق پیش گوئی کر لی تھی کہ وہ کسی کو ناک ڈاؤن کر دیں گے، اور انہوں نے کر دیا۔ وہ دلچسپ آدمی تھے، وہ خوبصورت تھے، ان جیسے نقائص سے پاک ایتھلیٹ آپ نے شاید ہی دیکھے ہوں، اور یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ 74 برس کی عمر پانے والے محمد علی مضبوط قوت ارادی کے مالک ایک بے خوف انسان تھے۔ ان کے اپنے الفاظ، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں تمام ادوار کے لیے عظیم ترین ہوں۔ محمد علی بہت صاف گو اور بے باک تھے، تاہم اپنی زندگی کے آخری برسوں میں پارکنسن نے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ سابق صدر بل کلنٹن نے، جو محمد علی کی آخری رسومات میں شریک تھے، کہا کہ بیماری نے محمد علی کو اتنا وقت دیا کہ وہ اپنے دل اور دماغ جیسے خوبصورت تحفوں کو یکجا کر سکیں، جیسا کہ وہ خیر کے سفیر تھے۔
We should honor him by letting our gifts go among the world as he did. God bless you.
بل کلنٹن کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد علی کو اسی صورت میں داد تحسین دے سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح دنیا کے لیے بھلائی کی شکل میں اپنا کردار ادا کریں. میرے دوست, خدا تم پر مہربان ہو, تمہیں رات نصیب ہو. یہ تھے سابق صدر بل کلنٹن کے الفاظ. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سابق ریپبلکن صدارتی امیدوار مٹ رومنی نے کہا ہے کہ وہ اس سال نومبر میں پارٹی کے امکانی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گے. انہوں نے یہ بات ارب پتی ٹرمپ کی نسل پرستی اور خواتین سے نفرت پر مبنی ان کے تبصروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہی. جمعے کے روز سی این این پر بات کرتے ہوئے مسٹر رومنی نے کہا کہ امریکہ میں کسی صدر کو ایسی باتیں کہتے ہوئے نہیں دیکھتا جو آنے والی امریکی نسلوں کے کردار کو تبدیل کر دیں. صدور کا ہماری قوم کی زندگی پر اور تعصب اور زن بیزاری ختم کرنے میں ایک کردار ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں امریکہ کے مزاج اور کردار کے لیے غیر معمولی طور پر خطرناک ہوتی ہیں. ٹی وی انٹرویو میں مسٹر رومنی نے کہا کہ وہ ڈیموکریٹک امیدوار کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں خود کو ہلری کلنٹن کو ووٹ دینے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا. میرا نہیں خیال کہ وہ جن پالیسیوں کو آگے لا رہی ہیں وہ ملک کے لیے درست ہیں. اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ وہ آزاد امیدوار گیری جانسن کو ووٹ دینے کا سوچ رہی ہیں جو ریپبلکن لیڈر کے لیے ایک قابل قدر اضافہ ہیں. امریکی صدر براک اوباما سینٹ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ پورٹو ریکو کو قرض کے اپنے بحران سے نمٹنے میں مدد سے متعلق ایک بل کو جلد انہیں بھیجیں. انہوں نے ہفتے کے روز اپنے ہفتے وار خطاب میں کہا کہ ایوان نمائندگان نے اس بحران سے نمٹنے کے دو جماعتی بل کی پہلے ہی منظوری دے دی ہے اور اب سینٹ کو بھی تیزی سے اس کی تخلیق کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جزیرے کو $2 ارب کے مزید قرض کی ادائیگی کا سامنا ہے جو وہ نہیں کر سکتا. صدر نے کہا کہ پورٹو ریکو کے لیے خود کو اس بحران سے نکالنے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنے قرض کو نئے سرے سے ترتیب دے اور ترقی اور اپنے لوگوں کے لیے مواقع کے پائیدار مالیاتی راستے تلاش کرے. صدر نے کہا کہ صرف کانگریس ہی پورٹو ریکو کو وہ ذرائع فراہم کر سکتی ہے جس کی اسے خود کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پورٹو ریکو کے باشندے امریکی شہری ہیں بالکل اسی طرح جیسے اوکلاہوما یا نیو میکسیکو کے شہری. امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کا تعلیمی سفر عام بچوں کے مقابلے میں کتنا مختلف ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی ریاست ٹیکسس کے ایک ہائی اسکول کی سند یافتہ طالبہ نے اپنے الوداعی خطاب میں بڑی جرات کے ساتھ یہ انکشاف کر ڈالا ہے کہ وہ امریکہ میں رہنے والے ان 1 کروڑ سے زائد تارکین وطن میں سے ایک ہیں جن کے پاس امریکہ میں رہنے کی قانونی دستاویزات نہیں ہیں. لوریسا مارٹینس نے مکینی بوائڈ ہائی اسکول سے گریجویشن کیا ہے اور اپنی الوداعی تقریر میں اس نے اپنے ہم جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے تعلیمی سفر کی مشکلات کا ذکر اور امریکہ میں اپنی غیر قانونی حیثیت کا انکشاف کیا. لوریسا نے کہا کہ میں نے آج یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے غیر متوقع حقائق کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس سچائی کو اپنی ہم جماعتوں کے سامنے رکھنے کا یہ میرا آخری موقع ہے. اور اے سی ٹی کالج کے داخلے کے امتحان کے آپریٹرز نے ہفتے کے روز جنوبی کوریا اور ہانگ کانگ کے لیے تمام ٹیسٹ اس کے بعد منسوخ کر دیے جب عہدیداروں نے تصدیق کی کہ تجرباتی مواد چوری ہو چکا ہے. اور صومالیہ میں الشباب کے عسکریت پسندوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے 2 ارکان کو بے وفائی اور اسلام مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے جنہیں انہوں نے کینیا سے بھرتی کیا تھا. خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد لیجیے باقی پروگرام. ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاکھوں بچے امتیازی سلوک, بہت زیادہ فیسوں, زیادتی اور جنسی حملوں سمیت تشدد کے باعث اسکول جانے سے محروم ہو جاتے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم واچ نے اگلے ہفتے ناروے میں تعلیم کے موضوع پر ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس سے قبل اس حوالے سے اپنی معلومات جاری کی ہیں جس کا جائزہ لیا ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا نے اپنی اس رپورٹ میں پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر.
85 صفحات پر مبنی دا ایجوکیشن ڈیفیسٹ یا تعلیمی خسارہ نامی اس رپورٹ میں حصول تعلیم کے حق کے تحفظ اور اسے ادا کرنے میں ناکامی پر نظر ڈالی گئی ہے. ان نتائج کی بنیاد 40 سے زیادہ ملکوں میں کی جانے والی تحقیق ہے. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ میں بچوں کے حقوق کی محقق ایلین مارٹینیز کہتی ہیں,
We're talking about over 120 million children and adolescents who are not yet in school and by global predictions some of them may never go to school.
لگ بھگ 12 کروڑ بچوں اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے والوں کی بات کر رہے ہیں جو ابھی تک اسکول نہیں جا سکے, اور عالمی پیش گوئیوں کے مطابق ان میں سے کچھ کبھی بھی اسکول نہیں جا سکیں گے, جن میں 3 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں ہیں جو سیاسی عزم اور وسائل کے فقدان کے باعث اسکول جانے سے محروم رہ سکتی ہیں. مارٹینیز کا کہنا ہے کہ اسکول نہ جانے والے بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کی 12 کروڑ 40 لاکھ کی سرکاری گنتی غالباً بہت کم ہے. ان کا کہنا ہے کہ بہت سی حکومتیں اس حوالے سے درست معلومات اکٹھی کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ کتنے بچے اسکول نہیں جا رہے اور کیوں.
There are many children who are still quite invisible, despite the figure being so big, because discrimination is happening in so many other countries that are not necessarily reported at the global level. And so many
ان اعداد شمار کے باوجود جو بہت بلند ہیں, بہت سے بچے ابھی تک نظروں سے خاصی اوجھل ہیں, کیونکہ دوسرے بہت سے ملکوں میں امتیازی سلوک کے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جنہیں عالمی سطح پر ضروری نہیں کہ ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہو, اور وہاں لاکھوں بچے اس حوالے سے پوشیدہ ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال پیش کرتی ہوں. جنوبی افریقہ میں کی جانے والی تحقیق کا ایک حصہ یہ دکھاتا ہے کہ وہاں 5 لاکھ سے زیادہ معذور بچے اسکول نہیں جاتے, اور یہ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کے ملینیم ترقیاتی اہداف میں عالمی پرائمری تعلیم کا ہدف پورا کر لیا ہے. اس رپورٹ میں جسمانی سزاؤں پر بھی نکتہ چینی کی گئی ہے, اور اسے ذلت آمیز کہا گیا ہے اور اذیت رسانی کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ صورتحال دنیا کے ملکوں میں بڑے پیمانے پر موجود ہے, جن میں تنزانیہ, جنوبی افریقہ اور بہت سی امریکی ریاستیں شامل ہیں. مارٹینیز کہتی ہیں کہ تعلیم کے راستے میں ایک اور بڑی رکاوٹ مالی معاملات بھی ہیں.
اسکول فیس آر این انارمس بیریئر فار ملینز آف چلڈرن. موسٹ آف دی چلڈرن وی اسپیک ٹو ہو آفن بیلونگ ٹو ایدر دی پورسٹ فیملیز اور چلڈرن ہو آر فیسنگ سرٹن ایکسکلوژنز ایز ا ریزلٹ آف دی گروپس دے بیلونگ ٹو.
اسکولوں کی فیسیں لاکھوں بچوں کے حصول تعلیم کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں. جن بچوں سے ہم نے بات کی ان میں سے بہت سونے, جن میں سے زیادہ تر کا تعلق انتہائی غریب گھرانوں سے تھا, یا وہ ایسے بچے تھے جو ان گروپوں سے اپنے تعلق کے نتیجے میں تعلیم حاصل کرنے سے قدرے محروم تھے. انہیں ابھی تک اس حقیقت کے باوجود اسکول کی فیسیں دینا پڑ رہی ہیں کہ ان تمام حکومتوں کو جو نہ صرف بچے کے حقوق کے کنونشن پر بلکہ دوسرے بین الاقوامی معاہدوں پر بھی دستخط کر چکے ہیں, انہیں پرائمری درجے تک کے بچوں کے لیے ان فیسوں کو ختم کر دینا چاہیے تھا. یہ الفاظ تھے بچوں کے حقوق کی محقق مارٹینیز کے. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم کے حصول کی راہ میں کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے, جن میں جنسی استحصال اور اساتذہ اور ہم عمر ساتھیوں کی جانب سے جنسی استحصال, دوشیزگی کے ٹیسٹ اور حمل کے لازمی ٹیسٹ, اور ماہواری کے دنوں میں علیحدہ اور احترام پر مبنی سہولیات کی کمی, اور بچپن کی شادیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک بار پھر مارٹینیز کے الفاظ.
Many of these children tend to be girls who get married off early, whose parents decide to marry them because they simply cannot afford their education and feel that they may be able to offset some of those costs by marrying them.
ان بچوں میں زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے. ان کے والدین اس وجہ سے ان کی شادی کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے, اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کی شادی کر کے ان پر اٹھنے والے اخراجات میں سے کچھ بچا سکتے ہیں. اور ہم نے ایسے بچے انڈونیشیا میں, امریکہ میں, بلکہ تنزانیہ جیسے ملکوں میں بھی موجود پائے ہیں. اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے نئے اہداف میں سن 2030 تک سب کے لیے جامع اور معیاری تعلیم کی اپیل کی گئی ہے. ان اہداف میں ثانوی تعلیم کو پہلی بار عالمی ہدف کے طور پر شامل کیا گیا ہے, لیکن مارٹینیز کہتی ہیں کہ ان نئے اہداف کے تعین سے پہلے بھی وعدے کیے گئے تھے.
Almost all countries in the world have signed the United Nations Convention on the Rights of the Child, with the exception of the United States. And within that, the convention is very clear that the right to primary education should be free and compulsory for all children.
دنیا کی تقریباً تمام ممالک بچے کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن پر دستخط کر چکے ہیں, سوائے امریکہ کے. اور اس کنونشن میں بڑے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تمام بچوں کو مفت اور لازمی پرائمری تعلیم کا حق ملنا چاہیے. ان بچوں کو ثانوی تعلیم تک لازمی رسائی ہونی چاہیے, اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی سرحدوں کے اندر تمام بچوں کے لیے تدریجی طور پر مفت اور دستیاب بنائیں. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ بہت سے متوسط اور زیادہ آمدنی والے ملکوں نے اپنی اقلیتوں, پناہ گزینوں اور تارکین وطن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرست خواتین اور مردوں اور مخنث بچوں کے خلاف امتیازی طرز عمل کے ساتھ تعلیم کے حصول کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. یہ مسائل جون کی 13 سے 16 تاریخ تک ناروے میں تعلیم کے لیے عالمی شراکت داری پر ہونے والے سربراہی اجلاس یا دا گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن سمٹ میں زیر بحث آئیں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن، میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی جماعتیں 21 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں. 49 رکنی قانون ساز اسمبلی میں 41 نشستوں کا چناؤ ووٹرز کریں گے. سیاسی پارٹیوں نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اتحاد بنانے اور حکمت عملی پر غور شروع کر دیا ہے. مزید تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی اس رپورٹ میں سماعت فرمائیے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 21 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے سیاسی سرگرمیاں زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، حزب مخالف کے رہنما عمران خان، بلاول بھٹو زرداری اور لیاقت بلوچ اپنی اپنی جماعتوں کے امیدواروں کی انتخابی مہم کے لیے کشمیر کے دورے کر چکے ہیں. انتخابات میں زیادہ سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ بھی عروج پر ہے. عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کی مقامی جماعت مسلم کانفرنس کے درمیان انتخابی اتحاد ہو چکا ہے، جبکہ برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی اور حزب مخالف کی مسلم لیگ نواز اس انتخابی دوڑ میں اپنے اپنے طور پر شریک ہیں. تحریک انصاف پہلی جبکہ مسلم لیگ نواز دوسری بار یہاں پارلیمانی انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے عہد نامے پر دستخط شرط ہیں، جس کی وجہ سے کشمیر کی خود مختاری کی حامی جماعتیں گزشتہ کئی انتخابات کا بائیکاٹ کرتی چلی آ رہی ہیں. معروف کشمیری تجزیہ نگار ارشاد محمود کہتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات کی نسبت اس بار انتخابات زیادہ دلچسپ ہوں گے، کیونکہ اس میں ایک نئی جماعت تحریک انصاف بھی حصہ لے رہی ہے اور اس نے ایک ریاستی جماعت کے ساتھ انتخابی اتحاد بھی کر لیا ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آئینی قدغن یعنی الحاق پاکستان کا الف لینا قابل افسوس ہے.
اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال 1974 سے یہ چلا آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری سیاست میں جو ہے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ مارجنلائز ہو جاتا ہے، اس کو ہم باہر نکال دیتے ہیں اور وہ سیاسی میدان میں آتا ہی نہیں. اگر وہ سیاسی میدان میں آئے میں ان کا کتنا زور ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہیں ایسا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا.
اس قانون ساز اسمبلی کے 29 انتخابی حلقے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تمام 10 اضلاع جبکہ 12 حلقے پاکستان کے 4 صوبوں میں مقیم بھارت کے زیر انتظام وادی کشمیر اور جموں سے 1947 میں ہجرت کر کے آنے والے کشمیری مہاجرین کے لیے مختص ہیں. کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ ہے، جس کا ایک حصہ بھارت جبکہ دوسرا حصہ پاکستان کے زیر انتظام ہے. روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
سندھ صوبائی اسمبلی میں رواں سال 2016 اور 2017 کا سالانہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، جسے اپوزیشن نے فوری طور پر مسترد کر دیا ہے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
صوبہ سندھ کا بجٹ ہفتے کو سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے اپوزیشن نے مسترد کر دیا. 850 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ صوبہ سندھ کے وزیر خزانہ مراد علی شاہ نے پیش کیا اور اس دوران حزب اختلاف کی جماعتیں اعتراض اور احتجاج کرتی رہیں. خاص طور پر سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان اس دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے. حکومت کی جانب سے بجٹ کو عوام دوست کہا گیا، جبکہ حزب اختلاف نے اسے مسترد کر دیا.
I will just end my speech with the concluding remarks. I thank the members of this house for patiently listening to my speech. The ones who made a noise unfortunately could not hear what I said, and so we are the ones at the disadvantage, not the others who have listened to the speech.
سندھ کے وزیر خزانہ سید مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کرنے کے بعد سب کا شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی بجٹ کو نہ سننے والوں کے لیے کہا کہ وہ نقصان میں رہے. بجٹ کے بعد سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن نے تمام اپوزیشن جماعتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا،
میں بحیثیت سندھ کی دوسری بڑی قومی جماعت کے نمائندے کے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی اپنی تمام اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کے بہاف پر سندھ کا یہ موجودہ بجٹ اسے عوام دشمن قرار دیتے ہیں، اور اسے مسترد کرتے ہیں. یہ بجٹ حقیقت پسندی پر مبنی نہیں ہے, اس میں صرف نمود و نمائش ہے.
ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں سندھ کے بجٹ میں مثبت پہلو نظر آئے ہوں یا جن کے لیے یہ بجٹ کوئی اچھی خبر لایا ہو. کراچی میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سندھ کے بجٹ پہ اپنی رائے کا اظہار کیا. ٹھیلے پر کھلونے بیچنے والے شکیل کا کہنا تھا,
ہنگامہ ہوا ہے وہاں پہ, بجٹ کیا پیش ہوا ہے, بجٹ غریبوں کے لیے تھوڑی ہوتا ہے, بجٹ امیروں کے لیے ہوتا ہے. بس غریب تو بےچارا ویسے ہی مر رہا ہے, ہر حال میں مر رہا ہے, وہ مرتا ہی رہے گا. اس کو تو ہر چیز مہنگی ہو گئی, بجٹ آنے سے پہلے ہی سب چیزیں مہنگی کر دی انہوں نے, کوئی چیز ہے ہی نہیں سستی. غریب آدمی بس پچھڑا ہے, کیا کرے گا, کہاں سے کھائے گا.
خاتون خانہ پروین نے سندھ کے بجٹ کے بارے میں کہا,
جتنا بھی برا کہہ سکتے ہیں کم ہے, جتنا بھی برا کہیں کم ہے.
ایک نجی بینک میں کام کرنے والے مجیب کا کہنا تھا,
بجٹ تو عوام کے نظر نہیں ہوتا, صرف حکمرانوں کے نہیں ہوتا. میں تو یہی کہوں گا عوام کو کوئی حاصل نہیں ہوتا اس بجٹ سے, عوام کو نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس بجٹ میں, نہ پیچھے کسی بجٹ میں دیکھا نہ آپ دیکھا.
رکشہ ڈرائیور صادق نے کہا,
حکومت نے تو آج تک ہمارے کو تو فی الحال جب سے ہم لوگ جوان ہوئے اپنی مطلب کوئی فائدہ نہیں ہمارے کو حکومت سے ہوئے.
دکاندار خرم کا کہنا تھا,
بھائی بجٹ تو ہمارے لیے روز ہی ہوتا ہے, ہر مہینے نیا بجٹ ہوتا ہے. اب اس میں روز سامان بیچتے ہیں تو روز کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں. یہ بجٹ تو امیروں کے لیے, غریبوں کے لیے تھوڑی ہے کوئی بجٹ یار.
مقامی میڈیا میں اقتصادی امور پر لکھنے والے خرم حسین نے وائس آف امریکہ سے سندھ کے بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا,
جو ان کے میجر ریونیو لائن ہیں, جو میجر ٹیکس لائن ہیں, جن کے اثرات جو ہیں وہ امیر طبقے پہ جاتے ہیں, ان کو نہیں ابھی سے پوری طرح سے ڈیولپ کر رہے. مثال کے طور پراپرٹی ٹیکسز اور کیپٹل ویلیو ٹیکسز جو ہیں ان سے کوئی کلیکشن نہیں ہو رہی, اور جتنی کلیکشن وہ کر رہے ہیں فی الحال وہ جی ایس ٹی سے کر رہے ہیں, جس کے اثرات زیادہ تر جو ہیں وہ عام آدمی کے اوپر آتے ہیں. اور اخراجات کی سائڈ پہ بھی زیادہ تر جو اس بجٹ کا فوکس ہے وہ سڑکوں پہ اور اسٹیڈیمز اور عمارتیں بنانے کے اوپر ہے, لیکن عام آدمی کو جو چیزیں چاہیے کہ پانی کا انتظام اور پانی کی ڈرینیج اور سویج کا انتظام اور کوڑا اٹھایا جائے ٹائم پہ صحیح طرح سے, ان چیزوں کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی.
مقامی ذرائع ابلاغ پر سندھ کے بجٹ میں تعلیم, صحت اور سیکیورٹی کے لیے مختص رقم کا ذکر ہو رہا ہے, ترقیاتی کاموں کے بجٹ پر بھی بات ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ملک کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی پر مزید توجہ دیے جانے پر بھی زور دیا جا رہا ہے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
بنگلہ دیش کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے روز ملک گیر پکڑ دھکڑ کی ایک کارروائی کے سلسلے میں 34 مشتبہ جہادیوں کو گرفتار کر لیا ہے. یہ کارروائی اقلیتوں اور سیکولر سرگرم کارکنوں پر مولک حملوں کے بعد کی جا رہی ہے. عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کی آن لائن مانیٹرنگ کرنے والے ایک امریکی ادارے کے مطابق اسلامک اسٹیٹ گروپ نے جمعے کی صبح بنگلہ دیش میں ایک ہندو خانقاہ کے کارکن کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. امریکہ میں قائم سائٹ انٹیلیجنس گروپ نے ہفتے کے روز بتایا کہ آئی ایس نے اپنی خبر رساں سروس امک کے ذریعے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. بھارت کے سیکرٹری داخلہ مدھوکر گپتا نے, جو سن 2011 میں ممبئی دہشت گرد حملوں سے قبل پاکستان سے مذاکرات کے لیے بھارتی وفد کی قیادت کر رہے تھے, ان الزامات سے انکار کر دیا ہے کہ جب ممبئی حملوں کی زد میں تھا تو وہ پاکستان کی میزبانی کا لطف اٹھا رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ انہیں جیسے ہی حملوں کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اپنی لیڈرشپ سے رابطہ کیا تھا. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سوہیل انجم پیش کرتے ہیں.
سابق داخلہ سیکرٹری مدھوکر گپتا نے اس الزام کی تردید کی ہے کہ جب 26 نومبر 2008 کو ممبئی پر دہشت گردانہ حملہ ہوا تو وہ لوگ اسلام آباد کے قریب ایک سیاحتی مقام مری میں پاکستانی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے تھے. یاد رہے کہ حملے سے ایک روز قبل مدھوکر گپتا وزارت داخلہ کے عہدیداروں کا ایک وفد لے کر, جس میں ان کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری انور احسن احمد, جوائنٹ سیکرٹری دیپتی ولاسا اور دیگر عہدیدار شامل تھے, مذاکرات کی غرض سے اسلام آباد گئے تھے. اور اسی روز بات چیت مکمل ہو گئی تھی. یہاں میڈیا میں ایسی خبریں ہیں کہ پاکستان کی جانب سے وفد سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک روز مری میں قیام کرے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اس وقت کے وزیر داخلہ سے فوری ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سفر میں تھے. خبروں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کر وفد کو روکا تھا. رپورٹوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مری میں کمزور سگنل تھے جس کی وجہ سے وفد کو حملے کی اطلاع نہیں مل سکی. مدگر گپتا نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اب ایسا انکشاف کیوں کیا جا رہا ہے کہ حملے کے وقت وہ لوگ چھٹیاں منا رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ درست نہیں ہے کہ مری میں سگنل نہیں تھے. بقول ان کے مجھے بھارت سے کال موصول ہوئی تھی جس میں حملے کے بارے میں بتایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ٹیلی ویژن آن کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ممبئی پر حملے کی خبر ملی تو وفد نے بھارت میں اعلیٰ قیادت سے رابطہ قائم کیا تھا. ہم نے جیسے ہی دہشت گردانہ حملے دیکھے ہم نے بھارت میں متعلقہ حکام سے بات کی. اس سے پہلے کسی کو حملے کی اطلاع نہیں تھی. میڈیا رپورٹوں میں اس پر حیرت ظاہر کی گئی ہے کہ 27 نومبر کو بھی حملے جاری رہے اور پھر بھی وفد وہاں رکنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. لیکن اس وقت کے داخلہ سیکرٹری مدھکر گپتا کا کہنا ہے کہ جو ہی انہیں حملے کی اطلاع ملی انہوں نے وزارت داخلہ میں اسپیشل سیکرٹری ایم ایل کماوت سے بات کی تھی. وہ انہیں ابتدائی رد عمل سے باخبر کر رہے تھے. گپتا نے بتایا کہ 27 نومبر کی دوپہر کو وہ دہلی لوٹ آئے تھے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغانستان کے طالبان اسلام پرستوں کی شورش کے خلاف فضائی حملے بڑھانے اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں امریکی فوجوں کی تعیناتی سے متعلق امریکہ کے نئے منصوبوں کو بے سود قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. امریکہ میں صدر براک اوباما نے طالبان سے لڑنے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے مہینوں کی بحث کے بعد امریکی فوج کے وسیع تر کردار کی منظوری دی. طالبان کے ایک ترجمان ذبیح اللہ نے کہا کہ یہ اقدام انہیں مسلح مزاحمت روکنے یا انہیں پیچھے ہٹنے اور ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں کرے گا. انہوں نے کہا اس سے صرف امریکی وسائل کا ضیاع اور میدان جنگ میں مزید ہلاکتیں ہوں گی. افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ داعش کے عسکریت پسندوں نے مشرقی افغانستان میں علی الصبح ایک حملے میں ایک ڈسٹرکٹ پولیس چیف سمیت سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 6 اہلکار ہلاک کر دیے. ایک صوبائی سرکاری ترجمان نے آئی ایس کے لیے عربی زبان کے مخفف استعمال کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع صوبے ننگرہار میں ڈسٹرکٹ ہاسکا مینا میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر ہونے والے اس حملے کے نتیجے میں ایک گھنٹے تک شدید مسلح لڑائی ہوئی جس میں داعش کے کم از کم 15 حملہ آور ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. عطا اللہ کوگیانی نے وی او اے کو بتایا کہ کمک کی بروقت آمد سے افغان فورسز حملے کو پسپا کرنے میں کامیاب ہوئیں اگرچہ 6 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. تاہم مقامی میڈیا اور رہائشیوں نے بتایا کہ کم از کم 11 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے جن میں سے 6 کی حالت نازک ہے. بھاری طور پر مسلح حملہ آوروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پسپا ہونے سے قبل ایک اچانک حملے کے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے. لیبیا کی متحدہ حکومت کی اتحادی فورسز نے کہا ہے کہ وہ داعش کے زیر قبضہ سرتے کا کنٹرول واپس لینے کے قریب ہیں. فرانسیسی خبر رسائی ادارے اے ایف پی نے بتایا ہے کہ یہ بھاری لڑائی اوگاڈوگو کانفرنس سینٹر کے قریب ہو رہی ہے جو داعش کے کمانڈ سینٹر کے طور پر زیر استعمال ہے. داعش کے زیر قبضہ مورچوں پر جنگی طیاروں نے بھی حملہ کیا. قومی معاہدے کی حکومت یا جی این اے کے اتحادی جنگجوؤں نے لیبیا کے سابق لیڈر معمر قذافی کے آبائی قصبے سرتے کے لیے لڑائی کا آغاز مئی کے شروع میں کیا تھا. حکومت نواز فورسز کے ترجمان احمد ہادیہ نے ایسوسیٹڈ پریس کو جمعے کے روز بتایا تھا کہ یہ حملہ اپنے آخری مرحلے کے قریب ہے. مغربی شہر مصراتا کی ملیشیائیں اس ہفتے کے شروع میں سرتے کے مضافاتی علاقوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھیں اگرچہ بارودی سرنگوں اور خود کش بمباروں کے حملوں نے ان کی رفتار سست کر دی تھی. حکومت نواز جنگجو مغرب, جنوب اور مشرق تین اطراف سے شہر کا محاصرہ کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی پشت پناہی کی حامل حکومت نے کہا ہے کہ سرتے کے لیے ہونے والی لڑائی میں سرکاری فورسز کے 100 سے زیادہ ارکان ہلاک اور 400 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. شام کے دارالحکومت کے ایک مضافاتی علاقے میں ایک شیعہ مقبرے میں 2 دھماکوں میں کم از کم 8 لوگ ہلاک اور بہت سے دوسرے زخمی ہو گئے ہیں. شام کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ایک خود کش دھماکہ دمشق کے مرکز کے جنوب میں سیدہ زینب کے مزار کی داخلی گزرگاہ پر ہوا. وہ دھماکہ بھاری پہرے والے اس مزار پر جو دنیا بھر میں شیعوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے ایک کار بم دھماکے کے بعد ہوا. برطانیہ میں قائم شام کے لیے انسانی حقوق کے گروپ نے ہلاکتوں کی تعداد شام کے عہدیداروں کی بتائی گئی تعداد سے زیادہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم از کم 12 لوگ ہلاک اور درجنوں دوسرے زخمی ہوئے ہیں. کسی نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جو ایک ایسے علاقے میں ہوا جہاں ماضی میں کئی دوسرے دھماکے ہو چکے ہیں جن میں سے اکثر کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے قبول کی. سابق مایناز باکسر محمد علی کو جمعے کو امریکہ میں ان کے آبائی علاقے لوئی ویل میں سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں ان کے ہزاروں مداح اپنی پسندیدہ شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود تھے۔ محمد علی کی بیوہ لونی علی اور سابق امریکی صدر بل کلنٹن ان شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے سابق باکسنگ چیمپئن کی آخری رسومات میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ لونی علی نے اسلام اور اس کی عدم تشدد کی تعلیمات سے اپنے شوہر کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی یادگاری تقریب انہی خیالات کی ترویج کے طور پر استعمال ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم مصیبت زدہ لوگوں کو یاد دہانی کروائیں کہ انہوں نے ناانصافی کا سامنا کیا، لیکن وہ معاشرے سے اس قدر نالاں نہیں ہوئے کہ اسے چھوڑ دیں یا تشدد کا راستہ اختیار کریں۔ لونی نے اپنے شوہر کی لوگوں سے محبت اور شوق سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جب سہولت کے ساتھ دنیا بھر میں جاتے تو عمرہ اور طاقتور لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے، لیکن وہ یعنی محمد علی غریبوں اور پسماندہ لوگوں کا رخ کرتے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے محمد علی کے پس منظر اور پھر ان کی کایا پلٹ، جو ان کے بقول انسانیت کے لیے ایک یونیورسل سولجر بننے کی ہے، اس کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ انہوں نے راشے کے مرض سے متعلق محمد علی کی دہائیوں تک لڑائی کا ذکر بھی کیا۔ ان کے بقول اس ساری کہانی کے تین حصے ہیں، ایک باکسر کی جب میں لڑکا تھا تو اسے دیکھ کر پرجوش ہوتا تھا، ایک آدمی کی کہ جب میں صدر تھا تو وہ اولمپک مشن جلانے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اور پھر اب یہ محمد علی کا انتقال۔ بل کلنٹن کا کہنا تھا کہ محمد علی نے بچوں کو متاثر کیا اور نوجوانوں کو تحریک دی، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ محمد علی گزشتہ ہفتے 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی وفات پر پوری دنیا سے ان کے مداحوں اور اہم شخصیات نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بہترین الفاظ میں یاد کیا۔ صومالیہ میں الشباب کے عسکریت پسندوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دو ارکان کو بے وفائی اور اسلام مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جنہیں انہوں نے کینیا سے بھرتی کیا تھا۔ اور سابق ریپبلکن صدارتی امیدوار مٹ رومنی نے کہا ہے کہ وہ اس سال نومبر کے میں پارٹی کے امکانی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بات ارب پتی ٹرمپ کی نسل پرستی اور خواتین سے نفرت پر مبنی ان کے تبصروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہی۔ ٹی وی انٹرویو میں مسٹر رومنی نے کہا کہ وہ ڈیموکریٹک امیدوار کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود کو ہلری کلنٹن کو ووٹ دینے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جن پالیسیوں کو آگے لا رہی ہیں وہ ملک کے لیے درست ہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ وہ آزاد امیدوار گیری جانسن کو ووٹ دینے کا سوچ رہے ہیں، جو ریپبلکن لیڈر کے لیے ایک قابل قدر اضافہ ہیں۔ اور بوکو حرام کے خلاف لڑنے والے علاقائی فوجی اس گروپ کے خلاف تازہ حملے کر رہے ہیں۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے بوکو حرام نے نجر میں ایک مہلک ترین حملہ کیا تھا، جو ایک سال کے عرصے میں سب سے بڑا حملہ تھا، اور جس میں اس عسکریت پسند گروپ نے نجر کی سرحد کے قریب باسو نامی قبیلے پر قبضہ کر لیا تھا باسو نامی قصبے پر قبضہ کر لیا تھا شمالی کیمرون میں مورا کے قصبے سے موقع کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ اسد۔
علاقائی فوجیں جو بوکو حرام کے خلاف لڑ رہی ہیں، اس کے ایک ہفتے بعد تازہ حملہ کر رہی ہیں، جب دہشت گرد گروپ نے نائجیریا میں ایک سال کے دوران اپنا سب سے مہلک حملہ کیا تھا اور نائجیریا کی سرحد کے قریب بوسو نامی قصبے پر قبضہ کر لیا تھا۔ شمالی کیمرون سے موک ایڈون کنزیکا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ علاقائی سطح پر یہ کاروائی اس کے ایک ہفتے بعد ہو رہی ہے، جب بوکو حرام نے نائجیریا میں بوسو کی ایک فوجی چوکی پر حملہ کر کے کم از کم 26 فوجوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ شمالی کیمرون کے اعلی کمانڈر میں سے ایک جنرل جیکب کارجے نے کہا کہ نائجیریا اور چاڈ کے فوجی نائجر میں ہیں، بوکو حرام کے مضبوط ٹھکانوں پر حملہ کریں گے۔
دس لائن آف ڈیفنس از دی انفنٹری،
وہ کہہ رہے ہیں کہ پیدل فوج حملہ کرے گی جس کے ساتھ توپ خانہ ہوگا۔ فوگوڈے موگوڈا سے زیلوئس تک مینڈارا پہاڑیاں ہیں، جس کے بعد جھیل چار تک میدانی علاقہ ہے، اور یہ 400 کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
آئی سی ایل یا داعش کی فنڈز اکٹھا کرنے، اپنے جنگجوؤں کو تنخواہیں دینے اور اپنی کارروائیوں پر خرچ کرنے کی صلاحیت مسدود کرنا اس دہشت گرد گروپ کو نقصان پہنچانے اور بالآخر اسے نیست و نابود کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ آئی سی ایل جو داعش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اپنی مالی ضرورتیں، استحصال، عوامی چیزوں پر ٹیکسوں، کمپنیوں کے منافعوں میں جبرن حصہ داری اور تیل کی غیر قانونی فروخت، چرائے گئے قدیم تاریخی نوادرات اور حتیٰ کہ غلاموں کی فروخت سے پوری کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اسے ایگزیکٹو آرڈر نمبر 13224 کے تحت غیر ملکی دہشت گرد تنظیم یا خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ایسے گروپوں کے طور پر نامزد کرنے سے امریکہ ان رقوم کو منجمد کرتا ہے جو امریکی حکام کی دسترس میں ہیں۔ جب دہشت گرد گروپ نامزد کر دیے جاتے ہیں تو ان پر بین الاقوامی بینکاری نظام مؤثر طور پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فروخت کاروں کو رقوم کی منتقلی اور عطیہ دہندگان سے رقوم کی وصولی کی ان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی کاروباروں، مصنوعات سازوں اور افراد ان کے ساتھ لین دین یا تجارت کرنے سے روک دیے جاتے ہیں۔ تقریباً 18 مہینے پہلے داعش کے لیڈر اور امریکی محکمہ خارجہ کے خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد ابو بکر البغدادی نے یمن، سعودی عرب اور لیبیا میں جنگجوؤں کی جانب سے حلف وفاداری اور ان ملکوں میں داعش کی شاخیں قائم کرنے کا خیر مقدم کیا تھا۔ مئی کے آخر میں امریکی محکمہ خارجہ نے لیبیا، یمن اور سعودی عرب میں داعش کی مقرر کردہ شاخوں کو خصوصی عالمی دہشت گرد قرار دیا۔ اس نے لیبیا میں داعش کی شاخ کو بھی غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کر دیا۔ داعش کی اطاعت کے اعلان کے بعد سے ان تمام تین شاخوں نے کئی ہلاکت خیز حملے کیے ہیں۔ دوسری طرف دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ یمن کے داعش گروپ نے مارچ سن 2015 میں ہونے والے دو الگ الگ خود کش بم حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، جن کا ہدف یمن کے دارالحکومت سنا کی مساجد تھیں۔ اس کے نتیجے میں 120 سے زیادہ افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ داعش کی سعودی عرب شاخ سعودی عرب اور کویت دونوں ملکوں میں شیعہ مساجد کے خلاف کئی حملے کر چکی ہے، جن میں 50 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ داعش کی لیبیا شاخ نے 21 مصری قبطی عیسائیوں کو اغوا اور ہلاک کیا۔ انہوں نے حکومت اور عام شہریوں کے خلاف بھی متعدد حملے کیے، جن کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گرد قرار دینے کے ذریعے امریکہ دہشت گردی میں ملوث گروپس اور افراد کو بے نقاب اور تنہا کر رہا ہے۔ دہشت گرد نامزد کرنے کے عمل سے نہ صرف متشدد گروپس پر سخت پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اس سے امریکی حکومت کے تمام حصوں کو ہمارے بین الاقوامی شراکت داروں کے صلاح مشورے سے دہشت گردی کی مذموم سرگرمیوں کے قلاقمہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست ورجینیا کے شمالی حصے میں بچوں کے لیے ایک سائنس سینٹر قائم کیا گیا ہے جو کہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ اس کا مقصد 2 سے 12 سال کے بچوں کے لیے ایک ایسی جگہ ترتیب دینا ہے جہاں وہ تجربات کر سکیں، ڈیزائن بنا سکیں یا مختلف چیزیں بنا سکیں اور سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور حساب کتاب کی مہارت حاصل کر سکیں۔ اس سینٹر کا مقصد بچوں کے لیے ایک باقاعدہ سائنس میوزیم تشکیل دینا ہے۔ یہاں پر کھیل کھیل میں ہی بچوں کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ تجرباتی لرننگ کے ذریعے مسئلے کے حل اور ڈیزائن ترتیب دینے میں مدد دی جاتی ہے۔ اس چلڈرن سائنس میوزیم کا آغاز 2004 میں کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب شمالی ورجینیا میں اس کے 3 سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اس سینٹر میں ایک مصروف ترین دن کی رودات سنیے۔ یہاں پر بچے مختلف طرح کی چیزیں بنانے میں مصروف ہیں۔ اس لیبورٹری کا دورہ کرنے والی ہوپ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آئی ہیں۔ انہوں نے تجرباتی لیب سے آغاز کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بہت مزے مزے کی چیزیں بنائی، ہم نے بہت سے تجربات کیے، جیسا کہ یہ مقناطیسی گلو۔ یہ میوزیم اپنی طرز کا ایک نیا تجربہ ہے۔ ایڈنا ہگز ہوپ کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو مختلف طرز کے عجائب گھروں میں لے کر گئے جہاں یہ صرف دور سے ہی چیزوں کو دیکھتے تھے، لیکن یہاں پر یہ چیزوں کو چھو سکتے ہیں اور تجربات کر سکتے ہیں۔ چلڈرن سائنس سینٹر لیبورٹری کی ڈائریکٹر نینی سپیوی کہتی ہیں یہ شمالی ورجینیا میں بچوں کے لیے پہلا سائنس میوزیم ہے جہاں پر وہ تجربات کر سکتے ہیں۔ اس سینٹر کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر دیگر عجائب گھروں کی نسبت والدین بھی بچوں کے ساتھ ان کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس سینٹر کی ڈائریکٹر نینی سپیوی کے الفاظ ہیں،
فیملی لرننگ از سو پاورفل اینڈ وین یو ہیو این ایکسپیرینس لرننگ ایز اے چائلڈ ود سم ون ان یور فیملی،
فیملی لرننگ بہت مفید ہے، اور جب آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر تجربات کرتے ہیں تو یہ سیکھنے میں مزید کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یہاں کا ڈسکوری زون 5 یا اس سے کم عمر بچوں کے لیے ہے۔ بڑے بچے انسپریشن ہب نامی لیب کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے ایک حصے میں ونڈ ٹیوب ہے جہاں بچے سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کس طرح ہوا کے دباؤ کی بدولت اڑائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ٹنکر شاپ نامی لیب میں بچے نئے ایجادات کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہر حصے میں آپ کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے۔ سمانتا سٹیفنسی یہاں کی ایک انسٹرکٹر ہیں، وہ کہتی ہیں، ہم یہاں پر ان کی مدد کے لیے موجود ہیں، اگر ان کے کوئی سوالات ہیں یا انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ادنا ہیگس کہتی ہیں، ایک ماں کی حیثیت سے یہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی موجود ہے اور مختلف تجربات کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دو ماہ قبل کھلنے والے اس سینٹر میں اب تک 10,000 سے زیادہ بچے آ چکے ہیں۔ اس کی شہرت کا کوئی راز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کھیل کھیل میں بچے علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بھی عملی طور پر تجربات کے ذریعے۔ تو سامعین، پاکستانی بچے بھی سائنسی مضامین اور تجربات میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ملکی اور غیر ملکی خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں طالب علم نے کم عمری میں ہی سائنسی میدان میں فلاں اعزاز حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک بسنے والوں میں اکثر اوقات پاکستانی بچے ہی سائنس کے شعبے میں اول نمبر حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے سائنس سینٹر اور سائنس میوزیم پاکستان میں بھی جا بجا قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بچوں کی محنت، ہنر اور خدا داد صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کیا جائے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میری کامیابی محض خوش قسمتی ہے۔ اکشے کمار، تفصیلات فکر و فن۔
آکاش سے ہم آئے تن من کے، ہم ہیں سچے، مرتی ہے ہم پہ لڑکیاں، بوڑھے اور بچے، اور نہ ہم امیتا نہ دلیپ کمار نہ کسی ہیرو کے بچے، ہم ہیں سیدھے سادھے اکشے، اکشے ہم ہیں سیدھے سادھے اکشے۔
اکشے کمار، جنہوں نے جنوری سن 2016 کو بالی ووڈ میں اپنے 25 سال مکمل کیے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں جو بھی شہرت اور کامیابی ملی ہے وہ محض ان کی خوش قسمتی ہے۔ بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس نے جب اکشے کمار سے پوچھا کہ وہ اپنے 25 سالہ کریئر کو کیسے دیکھتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں 60-70% ان کی لک ہے۔
گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ، ارے گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ،
وہ کہتی ہیں کہ بے شک سخت محنت ہی انسان کو کامیابی کے راستے پر آگے تک لے جاتی ہے، لیکن اس میں اگر خوش قسمتی کا دخل نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
میرا دل جس دل پہ فدا ہے، میرا دل جس دل پہ فدا ہے، ایک دل ربا ہے، ایک دل ربا ہے، ہاں دل ربا ہے، ایک دل ربا ہے، میری الفت میری وفا ہے، میری الفت میری وفا ہے، وہ دل ربا ہے، وہ دل ربا۔
کھلاڑی اکشے کمار نے اخبار کو بتایا کہ وہ جب بھی اسٹوڈیو جاتے ہیں تو ہمیشہ باہر لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک لمبی قطار دیکھتے ہیں جو بالی ووڈ میں قسمت آزمائی کر رہے ہوتے ہیں۔
ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر, پروڈیوسر تھے انجم ہرن گل اور انجینئر تھے سیڈرک فریکلن. یاسمین جمیل کو ایک گھنٹے کے شو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.